خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد معزز حاضرین اور محترم خواتین، پچھلے ماہ جو آپ کو دو ورقہ دیا گیا تھا جس میں سورہ شورا کی دو تین مقامات سے منتخب آیات درج تھیں، ان میں سے صرف ایک صفحے کی آیات کا درس ہو سکا تھا، تو آج جو دوسرے صفحے کی آیات ہیں ہم پہلے ان کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان کے بارے میں گفتگو ہوگی. البتہ پہلے صفحے کی آیات بھی آج دوبارہ آپ کے پاس موجود ہیں، اس لیے
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین.
میرے لیے کافی آسانی ہو گئی ہے کہ سراج سید صاحب نے پچھلے درس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا. فرائض دینی کے ضمن میں تین منزلہ عمارت کا تصور بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اس کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ فرائض دینی یا ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریوں کا ایک جامع تصور سامنے آتا ہے، بلکہ اس میں جو مختلف امور شامل ہیں اہمیت کے اعتبار سے ان کی جو باہ میں نسبت و تناسب کا معاملہ ہے وہ بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے. کسی بھی عمارت میں اہم ترین شے اس کی بنیاد ہے. بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہے، اور بنیاد کمزور ہے تو اوپر آپ نے خواہ کتنا ہی اچھا میٹیریل استعمال کیا ہو وہ عمارت کمزور رہے گی. دین کی عمارت کی بنیاد ہے ایمان. جب تک ایمان محکم نہ ہوگا، جب تک یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہوگی، اوپر کی تعمیر کا سارا منصوبہ بس ایک خواب ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے. دل کا امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. البتہ اس ایمان کے دو حصے ہیں. اصل ایمان تو ہے دل کا یقین، تصدیقم بالقلب، جو نظر نہیں آتا. جیسے اصل جو بنیاد ہے وہ زیر زمین ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. البتہ اس بنیاد کا ایک حصہ ہے جو اوپر نظر آتا ہے، جسے ابھی سید صاحب بھی پلنتھ سے تعبیر کر رہے تھے. یہ گویا کہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو ظاہر ہے، اعلانیہ ہے، اقرارم باللسان، کلمہ شہادت، ٹیسٹیمنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں چیزیں مل کر اس عمارت کی بنیاد بنتی. اس کے بعد چار ستون، نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ ارکان دین ہے. ظاہر بات ہے کہ پوری عمارت کی تین منزلیں بنیاد پر ان کا پورا لوڈ انہی ستونوں کے ذریعے سے جا رہا ہے. یہی لنک ہیں اس بنیاد اور ان تین چھتوں کے مابین جو ان کے اوپر قائم ہیں. اگر یہ کمزور ہیں تو اوپر کی جتنی منزلیں ہیں وہ بھی کمزور ہیں. لہذا ایمان کے بعد اب اہم ترین چیز وہ یہ عبادات ہیں، جن میں سے ان چار میں سے بھی اہم ترین نماز ہے. اس لیے فرمایا گیا صلاۃ عماد الدین، دین کا اصل ستون یہ نماز ہے. پھر پہلی چھت ہے بندگی رب، ہما تن ہما وجوہ، اللہ کی بندگی، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر. دوسری منزل دعوت دین، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس. تیسری منزل اقامت دین، تکبیر رب، رب کی کبریائی کا نظام قائم کرنا، دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنا، برپا کرنا، نافذ کرنا. اس کے لیے ایک اہم اصطلاح قرآن مجید کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کی حیثیت سے تین جگہ آئی ہے بغیر ایک شوشے کے فرق کے، وہ ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یہاں اس کے لیے لفظ آیا ہے سورہ شورا میں ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اور وہاں فرمایا گیا ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، اور دین حق دے کر، وہ نظام حق، وہ نظام عدل و قسط جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ غالب کریں اس کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر اللہ کا یہ دین غالب ہو جائے. اب یہ ہے در حقیقت موضوع سورہ شورا کا، جس پر تفصیلی گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے. آخری بات جو میں نے عرض کی تھی اور وہ بڑی اہم تھی، اعادے میں وہ نہیں آ سکی، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ، جو کچھ یہ عرض کیا گیا ہے اس کی کامل تصویر ہے، اس کا کامل مرقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بندگی رب میں اور کوئی نہیں. انا اول العابدین، انا اول المسلمین، سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں، سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والا میں خود ہوں. یہ فرامین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آغاز وحی کے بعد سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک، میں حیات دنیاوی کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی معاملہ جو ہے وہ تو حیات برزخی، حیات اخروی، تو حیات کا تو تسلسل ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو حیات دنیاوی میں نے عرض کیا کہ آغاز وحی سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں دو کاموں میں. یہ دوسری دو منزلیں ہیں، دین کی دعوت، تبلیغ. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر بالفرض کہیں آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ ہے تبلیغ، بہت نازک ذمہ داری کہ اللہ کا پیغام بندوں کے لیے ایک شخص پر نازل ہو رہا ہے. اب ظاہر بات ہے بندوں تک پہنچنے کا دار و مدار اس شخصیت کی طرف سے تبلیغ اور اس میں محنت، چاہے مخالفت ہو، استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، لیکن اگر کہیں ان چیزوں سے بددل ہو کر اپنے فریضہ تبلیغ سے کہیں دستکش ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فرض منصبی ہے بحیثیت رسول وہ ادا نہیں ہوگا. اور اس کے ضمن میں بڑی سخت آیت ہے جو سورہ اعراف کے ابتدا میں آئی ہے، آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ جو ذمہ داری آپ پر آئی تھی آپ نے ادا کی؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی رسول نے بھی کوئی کوتاہی کی ہو، چاہے پتھراؤ ہوا، چاہے مذاق اڑایا گیا، استہزاء ہوا، تمسخر ہوا، شاعر اور ساحر اور کذاب تک کہا گیا، لیکن وہ اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرتے رہے، فریضہ تبلیغ. لیکن محض فریضہ تبلیغ نہیں، اس کے ساتھ ہی اس دین کو عملاً قائم کرنے کی جد و جہد ہو. فریضہ تبلیغ جو ہے اس سے اگلی منزل. یہاں تک کہ سب کو معلوم ہے اور پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، تاریخ انسانی کا عظیم ترین معجزہ ہے یہ. حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کل 22 برس میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا. صرف تبلیغ نہیں ہوئی، میں بہت سے سابقہ انبیاء اور رسل سے تقابل کرتے ہوئے، اگرچہ اس میں ہرگز اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی کوئی توہین کریں یا کسی بھی درجے میں ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کریں، لیکن واقعہ ہے یہ. واقعہ یہ ہے کہ کتنے ہی رسول ایسے آئے جو دعوت دیتے رہے، انہوں نے اپنی توانائیاں کھپا دیں، اپنی زندگیاں لگا دیں. اعلیٰ ترین اور آخری مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، 950 برس تک دعوت، لوگ ایمان نہیں لائے. ریسپانس نہیں ملا تو اگلا قدم اٹھانے کا سوال ہی نہیں. آگے انقلاب کے لیے تو پیش قدمی ہوتی ہے اگر عوان و انصار مل جائیں، اگر جمعیت فراہم ہو جائے، اگر ایک قوت ہو تب اگلا قدم اٹھے گا. اگر قوت ہی فراہم نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ دعوت اور تبلیغ ہی میں زندگی کھپا دی جائے گی. 950 برس صرف ہوئے، لیکن یہ کہ معاشرہ مر چکا تھا، اس میں قبول حق کی کوئی صلاحیت سرے سے باقی نہیں رہی تھی. لہذا انجام کیا ہوا؟ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی. یہی معاملہ حضرت ہود کا ہے، یہی معاملہ حضرت صالح کا ہے، یہی معاملہ حضرت لوط کا ہے، یہی معاملہ حضرت شعیب کا ہے. یہ جو انبیاء سابقین جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اب اس پس منظر میں دیکھیے تو یہ ہے وہ عظیم ترین معجزہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 22 برس میں کایا پلٹ کر رکھ دی، ایک امت برپا کر دی، ایک جماعت فراہم کی، ایک حزب اللہ تیار کی جس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ جوش جہاد اور ذوق شہادت سے سرشار تھا، جس کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹ جائے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، گردنیں کٹوا چکے، جان کا نذرانہ پیش کر چکے، اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی سبکدوش ہو جائیں کہ ہمارے کندھوں کا جو یہ بوجھ ہے، یہ سر، یہ گردن سے اترے، اللہ کی راہ میں زمین پر آئے اور ہم سبکدوش ہو جائیں. یہ ایک جماعت تھی جو محمد الرسول اللہ نے پیدا کی. اس کے ایک ایک، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، جیسے کوئی پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، ایک ایک تنکا اپنی چونچ میں لے کر آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حزب اللہ اور اپنی اس امت اور جماعت کے ایک ایک فرد کے لیے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی، راتوں کو کھڑے ہو کر ایک ایک کے لیے دعائیں کی. اے اللہ، عمر ابن ہشام اور عمر عبد الخطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے. ایک ایک کو پہلے 10 برس میں بمشکل 100 آدمی فراہم ہوئے محمد رسول اللہ. 10 برس کی محنت شاقہ، اور محنت کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دامن کردار ہر داغ سے، ہر دھبے سے پاک. یہ ایک سوزوکی پک اپ ہے 231308. آتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا داعی، آپ جیسا مربی، آپ جیسا مزکی، آپ کی وہ توانائیاں اور قوتیں اور صلاحیتیں، اور 10 برس کی محنت، اور حاصل 100 افراد بھی نہیں تھے سن 1090 تک. یہ سن 1090 سمجھیے، آغاز وہی سے جب شمار کیا جائے گا تو سال اول، سال دوم، یعنی ہجرت سے تقریباً 2.5-3 سال قبل تک. یہی وجہ ہے کہ ادھر ابو طالب کا انتقال ہوا، ادھر جو پارلیمنٹ تھی ان کی قریش کی، دار الندوہ، وہاں ریزولوشن پاس ہو گیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے. ان کا جو نظام تھا، قبائلی نظام، اس میں ابو طالب ہی ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ وہ بنو ہاشم کے سردار تھے، اور چونکہ وہ حضور کی پشت پر تھے، لہذا گویا کہ بنی ہاشم کا پورا خاندان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے رہا تھا. اگر اس صورت میں وہ اقدام کرتے تو گویا کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی قبائل کے اندر، اپنے ہی قبیلے میں. اس وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے. ادھر آنکھ بند ہوئی ابو طالب کی، ادھر فیصلہ ہو گیا. اس وقت حضور مایوس ہو کر مکے سے طائف تشریف لے گئے. جو کچھ وہاں ہوا ہے ایک دن میں، واقعہ یہ ہے کہ 10 برس میں مکے میں ذاتی اور شخصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا تشدد نہیں ہوا تھا. تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے. اگلے 10 برس میں انقلاب آ گیا. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اگلے 10 سالوں میں بعث عقبہ اولا ہو گئی, بعث عقبہ ثانیہ ہو گئی, ہجرت ہو گئی, پھر بدر کا مارکہ پیش آ گیا, یوم الفرقان آ گیا, پھر احد کے دامن میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا, پھر یہ کہ غزوہ احزاب شدید ترین وقت, جیسے کہ سورہ احزاب میں آیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ایسا سخت مرحلہ آیا تھا مسلمانوں پر کہ ہر مسلمان گویا کہ جیسے جھنجھوڑ دیا جائے, شدید ترین آزمائش میں اس کو مبتلا کیا گیا. اس کے بعد صلح حدیبیہ, اس کے بعد فتح مکہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ کل 10 برس ہیں اس کے بعد. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ کام تاریخ انسانی میں آج تک صرف ایک مرتبہ ہوا ہے. نوح کے ہاتھوں نہیں ہوا, ہود کے ہاتھوں نہیں ہوا, صالح کے ہاتھوں نہیں ہوا, لوط کے ہاتھوں نہیں ہوا, شعیب کے ہاتھوں نہیں ہوا, ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا, موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا, عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا, علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, ہوا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. تو واقعہ یہ ہے کہ میں اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں منطقی طور پر کہ دوبارہ یہ کام نہیں ہو سکتا. منطق کا تقاضا یہ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ایک بڑی بحث چلی تھی ایک زمانے میں, اور مجھے افسوس ہے کہ وہ بحث جو ہے ہمارے دو بڑے چوٹی کے علماء نے اس کو خام خواہ کا طول دیا, جس سے بعد میں ہمارے ہاں تفرقے پیدا ہوئے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اب دو چوٹی کے عالم, فلسفی, منطقی, حکیم ایک مسئلے میں, یوں سمجھیے کہ مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات, بس جو بحث چلی ہے تو کہاں تک گئی. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا امتناع نذیر, کہ کیا خود اللہ تعالی بھی ایک اور محمد پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ اتنی عظیم ہستی ہیں, ایک نقطہ عروج ہے اللہ کی تخلیق کا, مقام کمال ہے اللہ کے خلاقی کا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب اس مسئلے سے قطع نظر, اس کا حوالہ میں نے صرف دیا ہے کہ اس مسئلے پر بھی گفتگو ہمارے ہاں ہوئی ہے امتناع نذیر. تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں, ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ پر بند ہو چکا, اب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا. کجا یہ کہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی کوئی شخصیت آ جائے. تو اگر آپ سے پہلے یہ کام نہیں ہو پایا, جلیل القدر انبیاء کے ہاتھوں نہیں ہو پایا, عظیم المرتبت رسولوں کے ہاتھوں نہیں ہو پایا, تو کیسے توقع کریں کہ جبکہ پوری انسانی تاریخ میں یہ کام ایک ہی مرتبہ ہوا تو کیا ممکن ہے کہ دوبارہ ہو سکے. میں نے عرض کیا تھا کہ منطقی اعتبار سے, دلیل کے اعتبار سے میں کبھی قائل نہ ہوتا کہ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے اگر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر نہ دی ہوتی. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. یہ دو اعتبارات سے سمجھیے کہ یہ کام ہو کر رہے گا, ایک خبر کے انداز میں اور ایک دلیل کے انداز میں. دلیل پہلے سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت پورے کرہ ارضی کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی. تو اگر آپ کے مقصد بعثت غلبہ دین ہے تو لازماً اس کا منطقی تقاضا ہے کہ یہ غلبہ دین پورے گلوب پر ہو, پورے کرہ ارضی پر ہو, تبھی مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پورا ہوگا. ورنہ تو ایک بات جو ہے, میں کوئی اور لفظ استعمال کروں تو اعتراض کی گنجائش ہو جائے گی. علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ بہت ہی مجھے مدد دیتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وہ باقی کس معنی میں ہے کہ جب تک پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو جس طرح کے غالب فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نما عرب پر, اس وقت تک گویا کہ وہ مقصد بعثت محمدی
خلوص تشنہ تکمیل ہے. یہ تو ہے منطق, یہ تو ہے استدلال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور آپ کی بعثت صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں اور صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں نصوص قرآنی ہیں. یہ صغرا کبرا بنا, اس صغرا کبرا کا نتیجہ کیا ہے کہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. چنانچہ اسی کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہی در حقیقت اس دنیا اور اس نسل آدم کا جو ارتقائی سفر ہے وہ اس کی آخری منزل ہوگی, لہذا اس کے بعد قیامت ہے. قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا, حضور نے خبر دی کہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں, لا یبقى علی الارض, اس روئے ارضی پر کوئی نہیں باقی رہے گا گھر, بیتن کوئی گھر, لا مدرن ولا وبرن, نہ تو وہ گھر کے جو اینٹوں اور گارے سے بنا ہوا ہو, نہ وہ خیمہ کہ جو اونٹ کے اون اور اس کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا ہو. دو ہی دنیا میں نظام ہے انسانوں کے, یا سیٹل سیویلائزیشن ہے, شہر ہیں, گھر ہیں, عمارتیں ہیں, اور یا وہ نومیڈک ٹرائبز ہیں جو وہ اپنے خیمے لیے پھرتے ہیں, لادے پھرتے ہیں, آج یہاں ڈیرا ہے کل وہاں ڈیرا ہے. تو حضور نے دونوں کا احاطہ کیا کہ لا یبقى علی الارض بیت من مبرم ولا وبر, مبرم ولا وبر الا دخل فیہ الاسلام, مگر یہ کہ اس میں اسلام داخل ہو کر رہے گا, بعز عزیز او ذل ذلیل, یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی ذلیل کے ذلت کے ساتھ. اب یہ دو بہت اہم الفاظ ہیں. یا تو وہ گھر والا ایمان لے آئے گا, اسلام لے آئے گا, تو اسے عزت حاصل ہو جائے گی, جیسے کہ سورہ منافقون میں فرمایا گیا کہ منافقین نے کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے کہ اگر اب ہم مدینے پہنچ گئے, لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَ الْأَزَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. تو جو ایمان لے آیا اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اس صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ, اور جو اسلام نہیں لائے گا, اسلام تو داخل ہوگا اس کی ذلت کے ساتھ, اسے چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا, جزیہ دینا پڑے گا. جیسے کہ جزیرہ نما عرب میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ یہ رعایت کی گئی تھی, اگر تم اسلام نہیں لاتے کوئی حرج نہیں, تم قائم رہو اپنے دین پر, اپنے مذہب پر, لیکن نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یعطی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, اپنے ہاتھوں جزیہ پیش کرنا ہوگا, چھوٹے بن کر اللہ کا دین غالب ہوگا. تم مغلوب رہو گے لیکن تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اسلام لازماً قبول کر لو. یہ دو ہی شکلیں ہیں, بعز عزیز او ذل ذلیل. احاطہ کیا حضور نے کہ اس کرہ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا, نہ کوئی خیمہ, نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے. اور اسلام کے داخلے کی دو شکلیں ہوں گی, یا کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ, یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ. یہ ہے وہ خبر جو حضور نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو چیزوں کی بنیاد پر کہ منطق بھی یہی کہہ رہی ہے اور حضور کی دی ہوئی خبر بھی یہی کہہ رہی ہے, وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ, اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی ہے. یہ ہے وہ چیز جو دل میں ایک امید کی کرن کو جگائے ہوئے ہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا, اور اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے امت کو, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کام کب ہوگا, یہ بھی جان لیجئے, ہمیں نہیں پتا, اگرچہ آثار ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں جس رخ کی خبر دی گئی ہے ان احادیث میں کہ جن میں وہ آخری زمانہ جو ہے نسل آدم کا اس کے بارے میں کچھ خود پیشگوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نظر آ رہا ہے, لیکن وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, میں اس وقت اس کی طرف نہیں جاؤں گا. صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت تک اس کام کے لیے محنت کیے چلے جانا ہر امتی کا فرض ہے. ہمیں نہیں معلوم اللہ کس خطہ ارضی کو اس کے لیے چن لے, کس کے حصے میں یہ سعادت آ جائے, موجودہ مسلمان اقوام میں سے کسی کو اللہ پسند فرما لے,
اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں یہ آیت پڑھی، ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو مسلمان اقوام ہیں، میرا دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ ایک امت مسلمہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، مسلمان اقوام ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ ان میں سے کسی کو چن لے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس وقت جو مسلمان اقوام دنیا میں موجود ہیں، یہ سب کے سب مردود بارگاہ رب ہو جائیں، رد کر دی جائیں، ریجیکٹ کر دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کسی نئی قوم کو اسلام کی توفیق دے دے، اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے، جیسے کہ پہلے ہو چکا ہے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. جب عربوں میں زوال آیا، اس میں ہلال آیا، عیاشیوں کے وہ عادی ہو گئے، اور جو بنو عباس کے محل تھے بغداد میں، آپ کو معلوم ہے وہ بغداد الف لیلہ والا، الف لیلہ والا بغداد، جس کا کہ مغرب میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، بغداد آف دی تھاؤزینڈ نائٹس، وہ جس کے قصے دنیا کے اندر معروف ہیں. جب وہاں بھی محلوں میں وہی کچھ ہونے لگا، بادشاہوں کے وہی کرتوت ہو گئے کہ جو ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ریجیکٹ کیا، ان کو پٹوایا ایک اجڑ قوم سے، ایک گوار قوم سے، ایک وحشی قوم سے. تاتاریوں سے بڑھ کر وحشی کون ہوگا؟ جو بھی اس وقت ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، جو اس وقت ابتلا آیا، اور جو صدا اللہ نے دی ہے، جو کوڑا برسا ہے امت مسلمہ کی پیٹھ پر، وہ تاریخ کے عجیب واقعات میں سے ہے. شاید آپ میں سے بعض حضرات کے لیے یہ بات نہیں ہو، پورے علاقے تہس نہس کیے گئے، ایک انسان کو زندہ نہیں چھوڑا گیا. یہ روسی ترکستان کا علاقہ، ایران کا علاقہ، افغانستان کا بیشتر علاقہ جو ہے، پورے شہر ختم کیے گئے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کر کے ان کی صرف یہ گردنیں جو ہیں، سریاں، یہ جمع کی گئی ہیں، پورے دھڑ نہیں، دھڑ ریجیکٹ کر دیے گئے، اور صرف سر جمع کر کے اور ایک پہاڑی کی شکل دے کر اور اس کے اوپر تخت جما کر کسی وحشی تاتاری سردار نے شراب پی. یہ ہوا ہے معاملہ مسلمانوں، نام کے تو مسلمان تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہی تاتاریوں کو ایمان کی سعادت عطا فرما دی. اب انہی کے ہاتھ میں جھنڈا اسلام کا تھا، انہی میں سے وہ ترکان عثمانی تھے کہ جن کی طرف خلافت بھی منتقل ہو گئی، اور اسلام کی عظمت کا ایک نیا دور جو ہے وہ ان کی زیر قیادت دنیا میں آیا. یہ ہے وہ علامہ اقبال نے جو شعر میں کہا کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ مسلمان اقوام میں سے اللہ کسی کو چن لیتا ہے، یا یہ کہ ان سب کو رد کر کے اللہ تعالیٰ کسی اور ہی بالکل نئی قوم کو اسلام اور ایمان کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اور ان کے ہاتھوں وہ غلبہ دین کی جو منزل ہے وہ سر ہوتی ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہمارا کام کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان اس مقصد کے لیے جو بھی ہمارے لیے ممکن ہے کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے فرائض دینی میں شامل ہے، یہ کوئی اضافی شے نہیں ہے، یہ کوئی نفل درجے کا کام نہیں ہے، یہ فرض ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب میری ان دو گفتگووں سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے، ایک طرف یہ کام انتہائی کٹھن، تقریباً ان ہونا، اس لیے کہ حضور سے پہلے کبھی ہوا نہیں، اور اب نبوت ہی کا دروازہ بند ہے، لہذا یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ثابت ہے نص سے کہ اسے ہونا ہے، وہ نص جو ہے حدیث کی اور وہ نص قرآن کی، لہذا اب ان دونوں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم عطا فرما دے، اب انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ یہ کٹھن ترین کام ہے، لہذا انہیں اپنے اندر کچھ بڑے اعلی اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے. یہ کام اس طور سے نہیں ہو سکتا کہ ایک بھیڑ جمع ہو جائے اور وہ بھیڑ جو ہے نعرے لگاتی ہوئی نکل جائے اور اس سے کوئی انقلاب برپا ہو جائے. تخریب ہو سکتی ہے ایسی بھیڑ سے، صرف یہ ہے کہ آپ کسی چلتے ہوئے نظام میں روڑے اٹکا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی حاکم کی ٹانگیں گھسیٹ لیں، جیسے کبھی ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی گئی، پھر کبھی بھٹو صاحب کی ٹانگ گھسیٹ لی گئی، اب آثار ہے کہ شاید کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہو، اور پھر صدر ضیاء الحق صاحب جو ہے انہیں بھی چھوڑتے ہی بنے یہ پوری اپنی جو کرسی صدارت ہے، یہ سارے آثار موجود ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ معاملہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ ان کاموں سے تخریب ہو سکتی ہے، تعمیر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہے آج کا درس اہم ترین کہ سورہ شورا میں جہاں وہ بات آئی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہیں ان آیات میں جو آج ہمیں پڑھنی ہے وہ اوصاف گنوا دیے گئے ہیں کہ اگر اس مقصد کے لیے کام کرنے کا ارادہ ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ یہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، لیکن اسے جان لینا چاہیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس کے کچھ لوازم ہیں، اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، اس کی کچھ پری کوالیفیکیشنز ہیں، جب تک کوالیفائی نہیں کرو گے، جب تک وہ اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، اس وقت تک اس منزل کی طرف پیش قدمی این خیال است و محال است و جنو، صرف ایک تمنا ہوگی، خواہش ہوگی، سیلف ڈسیپشن کا معاملہ ہوگا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی، جب تک یہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے جو ان آیات مبارکہ میں سامنے آ رہی ہیں. ایک شعر علامہ اقبال کا اس مفہوم کو بھی ادا کرتا ہے، اگرچہ ذرا اس کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ ظاہری اعتبار سے کوئی نقشہ دوسرا آتا ہے، کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرے. یہ عزم بھی بڑا ہے کہ آپ جان دینا چاہتے ہیں صداقت کے لیے، امانت کے لیے، شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ جان تو اپنے اندر پیدا کر لو، طاقت تو پیدا کر لو. اسی طریقے سے یہ تو چونکہ ذرا ظاہری سی بات ہے اور اس میں نقشہ آ جاتا ہے جیسے پہلوانی کرنے کا درس دے رہے ہیں علامہ اقبال اس شعر میں، لیکن یہ کہ اس کو قیاس کیجئے اس پر کہ اگر اقامت دین کی جد و جہد کرنے کا ارادہ ہے تو یہ اوصاف ہیں جو تمہیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے. اس پس منظر میں آج ان آیات کا مطالعہ کیجئے. میں پھر عرض کروں گا، پہلی بات ہے عزم اور ارادہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سرفراز فرمائے، بہرور فرمائے، ایک عزم ایک ارادہ ہو کہ لگا دینا ہے اپنے آپ کو اس اقامت دین کی جد و جہد میں. اب اس کے بعد اس کے اوصاف کیا ہیں مطلوبہ؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. پہلا وصف یا پہلی شرط لازم یہ ہے کہ یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں جو بھی کچھ انسان کو مل جائے، فرعون کسی حکومت مل جائے، اس کا اقتدار مل جائے، قارون کسی دولت مل جائے، کچھ نہیں ہے، پرے کاہ کے برابر اس کی حیثیت نہیں. یہ صرف اس دنیا کی عارضی زندگی کا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں. یہ زندگی بیت جاتی ہے کسی محل کے اندر بھی، اور یہ زندگی بیت جاتی ہے کسی جھونپڑے کے اندر بھی. اسے بیت کر رہنا ہے، کوئی محل والا یہاں ہمیشہ نہیں رہا، موت جو ہے سب کو آ کر رہے گی. تو پہلی بات جو اس مقصد کے لیے پیش قدمی کرنا چاہے، اس کے لیے اس دنیا کی بے ثباتی، حیات اخروی کا اصل مقصود اور ہدف بن جانا، اور دنیا کا ساز و سامان، اس میں چمک ہے، دمک ہے، اس میں انسان کے لیے بڑی اٹریکشنز ہیں، اس کے لیے بڑی دلچسپیوں کا سامان ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک جو اس کی اصل ڈور ہے وہ یہی ہے کہ جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کی زیبائش اور آرائش، اس کا گہنا بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچیں کہ کون لوگ ہیں جو اسی کے پرستار بن کر، اسی کے طالب بن کر اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتے ہیں، اور کون ہیں کہ جو اس میں رہتے ہوئے اصل مقصود اللہ تعالی کی رضا اور اصل ہدف آخرت کو بناتے ہیں. یہ ہے گویا کہ ایک امتحان، یہ ہے آزمائش. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اور آخری رکوع میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے کون ہیں اپنی دنیا کی سعی اور جوہد اور بھاگ دوڑ کے اعتبار سے؟ وہ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت اس حیات دنیاوی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی، اور وہ سمجھتے یہ رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت ہماری کوششیں بارآور ہو رہی ہیں، میں نے کتنی جائیداد بنا لی، میں نے کتنا اپنا کاروبار چمکا لیا، میں نے کس طرح اپنا کارخانہ جو ہے اسٹیبلش کیا ہے، اور ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ اور دوسرے سے تیسرا کارخانہ لگا لیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی اصل زندگی جو ہے اس کے معاملے میں ان کا جو وہاں کا حال ہے وہ زیرو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے پہلی بات، اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم طالب دنیا ہیں یا طالب عقبہ ہیں، یہ بہت ہی یکسو ہو کر شعوری طور پر طے کرنے کی بات ہے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اپنے دلوں کو بھی آپ ٹٹو لیں گے تو میری اس بات کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ ہم میں سے اکثر نے یہ فیصلہ شعوری طور پر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مذبذبین بین ذالک، کچھ ادھر کو چلتے ہیں کچھ ادھر کو چلتے ہیں، کچھ خواہش ادھر کی بھی ہے لیکن قدم جو ہیں وہ ادھر اٹھ رہے ہیں، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، یہی کشمکش ہے۔ اسی کشمکش کی وجہ سے پھر فرسٹریشنز ہوتی ہیں، بد دلی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے طرح طرح کے نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کی اس کے لیے ذہنی عوارض جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یکسو ہو جائے آدمی کہ میرا ہدف آخرت ہے، اسی سورہ شورا کے آغاز میں فرمایا گیا ہے پہلے حصے میں، من کانا یرید حرث الآخرت نزد لہو فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی تو آخرت کی کھیتی کا طالب بن جائے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہیں گے، برکت دیتے رہیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جائے گا، ہمیں اس دنیا میں سے ہم اسے کچھ دے دیں گے لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہے وہ اصل الاصول، سب سے پہلے اگر انسان اس کے بارے میں شعوری طور پر یکسو نہیں ہو گیا۔ سورہ قصص کے آخر میں فرمایا گیا، اس دین کی اقامت کا کام، اس اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام صرف وہ کر سکتے ہیں، الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو خود اس زمین میں اپنا دبدبا اور اپنی اقتدار اور اپنی قوت اور اپنے اختیار اور اپنی سربلندی کے لیے کوشاں نہیں ہوتے، یہ آرزو ہی دل سے نکل گئی ہو، یہ تمنا ہی رخصت ہو چکی ہو۔ مجھے وہ شعر یاد آیا حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، بڑا پیارا شعر ہے اور واقعہ یہ کہ غزل کا شعر ہے، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، یہ دل میں جب تک وہ خلوت نہ ہو جائے کہ کوئی تمنا کوئی محبت اللہ کی محبت کے سوائے، کوئی آرزو آخرت کی فلاح کے سوائے یہاں نہ رہے، تب اللہ یہاں آتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لم یسانی اردی ولا سمائی ولا کی یسانی عبد قلب عبد المومن، میں اپنا آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں میں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ لیکن وہ دل میں آتا کب ہے؟ بہت غیور ہے وہ، جب یہاں سے ہر دوسری تمنا خارج ہو چکی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی فما اوتی تم من شیئن، اب یہ اہل نحو آپ کو بتائیں گے کہ شیئن نکرہ کیوں آیا ہے، یہ تفخیم کے لیے آیا ہے، اس دنیا کی بڑی سے بڑی شے بھی اگر تمہیں مل جائے، فمتاع الحیات الدنیا، تو جان لو کہ وہ دنیا کی اس عارضی اور فانی زندگی کے برتنے کا سامان ہے اور کچھ نہیں، وہ دولت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ میں نے بارہا اس مضمون کو بیان کیا ہے، اس دنیا میں کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے، زحمت ہے، عذاب کے مقدمات کی حیثیت رکھتی ہے اگر ہدایت نہیں ہے، ہاں ہدایت بھی ہو تو اب عثمان غنی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ دولت زحمت نہیں تھی، حضرت ابو بکر کے لیے دولت زحمت نہیں تھی، نعمت تھی، کب؟ اس لیے کہ ہدایت تامہ اور کاملہ حاصل ہے، اولاد نعمت نہیں ہے، مجرد اولاد نعمت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خود ہدایت سے بہراور نہیں ہیں، آپ کی کوتاہی سے اولاد کی غلط تربیت ہو، یہی آپ کے لیے آخرت میں سب سے بڑے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہی صدقہ جاریہ بننے کے بجائے آپ کا ایک مسلسل گناہ کا کھاتا کھلا رہے کہ یہ ہے وہ اولاد جو آپ دنیا میں چھوڑ کر آئے۔ لہذا اولاد نعمت نہیں ہے، ہاں نعمت ہدایت ہو تو یقیناً اولاد بھی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اس رخ پر لاتا ہے، نتیجتاً وہ اولاد اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر شے نعمت بنتی ہے نعمت ہدایت کے ساتھ. بصورت دیگر بس برتنے کا سامان ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا. اب دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے یہ سمجھا جی یہ تو حضور کی شان ہے، یقیناً کمیت کے اعتبار سے کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد الرسول اللہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیفیت کے اعتبار سے اگر اس کا ایک عکس ہمارے اندر پیدا نہ ہوا تو ہم اس مقصد کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے کہ جس مقصد کو کہ قرآن مجید ہمارے سامنے اقامت دین کے عنوان سے پیش کر رہا ہے. وہ ایک لاکھ میں ایک کی نسبت ہو، ایک کروڑ میں ایک کی نسبت ہو، کوانٹیٹیو انداز میں اس کا فرق ہوگا، لیکن یہ کہ عکس ہونا چاہیے اسی کا، تبھی امید رکھیے کہ آپ اس راہ میں پیش قدمی کر سکیں گے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کٹولے کہ کتنی کچھ اہمیت ہے دل میں ان اشیاء کی، ان چیزوں کی، یہ ورلڈلی بلانگنگز، ان کے ساتھ کتنی قلبی محبت ہے. اگر یہ رشتے ابھی قائم ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کوالیفائی نہیں کر رہے آپ، پہلی کوالیفیکیشن میں بھی فیل ہو گئے ہیں اس مقصد اقامت دین کی طرف پیش قدمی کرنے کے اعتبار سے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. وہاں کی نعمتیں، وہاں کی دولت، وہاں کی آسائش، وہاں کا آرام، خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقام جس کو بھی حاصل ہو جائے. جیسے کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ یہ ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. یہ ہیں اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، یہ ہیں اس انقلابی جماعت کے اراکین کہ اور انہی کے لیے اللہ کی طرف سے فلاح کی ضمانت ہے. تو پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ دنیا سے انسان کا قلبی محبت کا رشتہ کٹ جائے، صرف برتنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، توانائی حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے دین میں آپ قوت صرف کر سکیں. آپ خوراک بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس توانائی کے لیے، جس توانائی کو صرف کرنا ہے اللہ کی راہ میں. کوئی محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے تو وہ صرف اس لیے کہ جان اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، تاکہ وہ وقت آئے کہ ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر کسی موقع کے اوپر پیش کر سکیں، یہ نذرانہ اللہ کی خدمت میں گزار سکیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت میں نے آپ کو سنائی. لیکن قلب کا کوئی رشتہ محبت کا اس دنیا کے ساتھ باقی نہ رہے. آگے فرمایا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. دوسری پری کوالیفیکیشن یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے، ان کا اپنے رب پر توکل قائم ہو چکا. یہ توکل کیا ہے؟ توکل کہتے ہیں کسی چیز پر بھروسہ، اعتماد. یہ ذہن میں تصور ہو کہ اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اس سے میرا کوئی کام بن جائے گا، اس سے میری کوئی رکی ہوئی بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. کسی بھی شے کے بارے میں یہ تصور توکل ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایمان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کسی شے پر توکل نہ رہے، توکل صرف اللہ کی ذات پر. اشیاء کو برتو، استعمال کرو، ذرائع جو ہیں اللہ نے دنیا میں دیے ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرو، بلکہ ان ذرائع کے حصول کی بھی کوشش کرو. جیسے کہ فرمایا گیا اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہو قوت جمع کرو، اسلحہ جمع کرو، گھوڑے جو ہیں اعلی نسل کے عمدہ ترین ان کو تیار. پل صراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر سے ہمیں گزرنا ہوگا وہ میدان حشر میں. واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ پل صراط ہے قدم قدم پر، بال سے زیادہ باریک. اب اسی معاملے میں دیکھیے کہ افراط و تفریط کے کتنا امکان ہے. توکل کا ذرا غلط رخ ہو گیا، اسباب سے مستغنی ہو گئے، استغنا اسباب سے اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اسباب کے اوپر زیادہ سا بھروسہ ہو گیا تو اللہ کے توکل کا معاملہ جو ہے وہ پری کوالیفیکیشن وہ ختم ہو گئی. تو معلوم ہوا بہت ہی یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے، بال برابر ادھر ہوئے تو گمراہی اور بال برابر ادھر ہوئے تو گمراہی. چنانچہ توکل کا وہ تصور نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے اسباب کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں ہے، بھاگ دوڑ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کوئی بدو باہر سے آئے اور انہوں نے اونٹ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، اس کا گھٹنا باندھا نہیں، اور مسجد میں آ گئے. حضور نے سوال کیا کہ تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا نہیں، غلط ہے، اعقلھا ثم توکل، جاؤ پہلے اس کا گھٹنا باندھو، اس ناقہ کا، اس اونٹنی کا گھٹنا باندھو، پھر توکل کرو. اسباب سے مستغنی ہونے کی اجازت تمہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں سلسلہ اسباب و علل ہے، کچھ اسباب ہوتے ہیں اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں. ایک طرف یہ یقین رکھنا ہے کہ ان اسباب کے اندر کچھ نہیں ہے جب تک کہ مسبب الاسباب کا اذن نہ ہو، دوسری طرف ان اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے، اپنی امکانی حد تک اسباب فراہم بھی کرنے ہیں اور انہیں استعمال بھی کرنا ہے. لیکن کبھی بھی تمہارا قلبی سہارا، تمہارا توکل، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ جو ہے اسباب پر نہ ہو جائے. چنانچہ غزوہ حنین میں کیا ہوا؟ یہی تو ہوا تھا. جب 12,000 کا لشکر لے کر حضور تشریف لے جا رہے تھے، 10,000 تو وہ قدوسی تھے کہ جو فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے، کچھ لوگ اس وقت بعد میں ایمان لائے وہ بھی ساتھ ہیں، کچھ اب وہ لوگ کہ جو مکے میں چاہے ایمان نہیں لائے، مشرکین مکہ میں سے تھے لیکن اب وہ رعایا ہیں، رعیت ہیں اسلام کی، تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ساتھ تھے. تو 2,000 کی نفری مزید ہو گئی 12,000 کا لشکر. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں ایک دو کے چند کے ایک خیال آ گیا ہو کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے ہمیں شکست نہیں ہوتی تھی، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ تو یہ جو اپنی تعداد کے اوپر غرہ ہو گیا، ہوا ہوگا کسی ایک دو آدمیوں کو، معاذ اللہ، یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا امکان ہے، نہ آپ کے قریبی صحابہ کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وہی گرفت فرمائی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، وہ یوم حنین، حنین کا دن، جس دن کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. تو تمہیں یاد ہے کیا ہوا؟ حوازن کے تیر انداز جو ہیں وہ گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے تھے، ان کی طرف سے جو وہ چھاڑ آئی ہے تیروں کی تو بھگدڑ بچ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند 100 صحابہ کے ساتھ میدان میں رہ گئے، اور حضور نے خود اپنے ہاتھ میں دستے مبارک میں علم لیا، سواری سے اترے، رجز پڑھا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور موقع پر حضور نے اپنی حیات طیبہ کے دوران رجز پڑھا ہو، لیکن اس وقت رجز پڑھا آپ نے. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. 12,000 میرے ساتھ کھڑے رہے تب بھی میں نبی ہوں، اور اگر کوئی ایک شخص بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں نبی ہوں. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اے مطلب کا بیٹا، میں یہاں موجود ہوں میدان میں. پھر آپ نے پکارا اور لوگوں سے کہا کہ آواز دو، الیہ یا اصحاب الشجرا، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میری طرف لوٹو. پھر لوگ جمع ہوئے، لیکن اللہ نے ایک منظر دکھا دیا کہ کثرت و قلت کا معاملہ نہیں ہے. 313 تھے تم اور تمہارے پاس کل 8 تلواریں تھیں، کل 8 تلواریں. 313 میں سے یوں سمجھیے کہ 305 وہ ہیں جن کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کسی کے پاس صرف نیزہ ہی ہے، کوئی کچھ اور، کوئی لکڑی ہی لے کر میدان میں آ گیا ہے، تلواریں تک نہیں. لیکن یہ اللہ نے فتح دی، یوم الفرقان بنایا. یہ کنٹراسٹ دکھانا ہی اس لیے تھا کہ نظر آ جائے کہ ایک طرف 1,000 غرق آہن ہیں اور ایک طرف یہ 313 ہیں جو غیر مسلح ہے تقریباً، لیکن اللہ نے فتح تھا فرمایا. تو معلوم ہوا کہ آخری سرا نتائج کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی بھی تمہارا توکل اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور شے پر، کسی اور ذرائع پر، اسباب پر، اسلحہ پر، ساز و سامان پر قائم نہ ہو جائے. اگرچہ ساز و سامان اختیار کرنا ہے، اسباب کو بروئے کار لانا ہے، وسائل و ذرائع کو جمع کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی، لیکن تمہارا ذہنی رشتہ، تمہارا توکل اور اعتماد اور بھروسہ کسی شے پر نہ ہو سوائے اللہ کے۔ تو ایک آیت میں یوں سمجھیے کہ ایمان کا لب لباب جمع کر دیا گیا۔ ایمان بالآخرہ کا لب لباب کیا ہے؟ اصل ہدف آخرت، دنیا مطلوب کے درجے میں نہ رہے اور انسان سمجھے بس برتنے کی چیز ہے، یہاں پر رہنا ہے تو ہمیں کچھ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی بھی شے کی محبت دل میں نہ ہو، کسی بھی شے کی عظمت دل میں نہ ہو، کسی بھی شے کی قدر و قیمت کا سکہ جو ہے آپ کے اس دل کے اوپر روانہ ہونے پائے۔ اور نمبر دو، اسباب، وسائل، ذرائع فراہم کیے جائیں لیکن توکل صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر۔ اب اگلی آیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو سب سے پہلے پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ باقی بھاگ دوڑ اور باقی ادھر ادھر کی محنتیں اور کوششیں یہ ثانوی درجے میں آئیں گی، پہلا مرحلہ یہ ہے، یہ فرسٹ پری کوالیفیکیشن ہے اس عظیم ترین اور مشکل ترین اور کٹھن ترین کام کے لیے کہ جس کا عنوان ہے اقامت دین یا غلبہ دین۔ نمبر دو، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ ان دونوں پہلی آیات میں دو دو چیزیں جمع کی گئیں، اب تیسری چیز سمجھیے، کیونکہ پہلی آیت میں دو چیزیں آ گئیں، ہدف آخرت، دنیا صرف استعمال اور برتنے کی چیز، اس کے ساتھ دلی لگاؤ نہ ہو، اسباب کو برتنا ہے لیکن اسباب پر توکل نہیں کرنا، دو چیزیں۔ اب دو چیزیں اس میں آئیں، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے رہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں اس غضب کا جو ہے، اس سے مغلوب الغضب نہیں ہو جاتے۔ اب یہ بھی دو اوصاف ہیں اقامت دین کے سپاہیوں کے لیے۔ پہلی بات یہ، بڑے بڑے گناہوں سے مجتنب۔ اب یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، کبائر کیوں کہا، صغائر کیوں نہیں کہا؟ بات تو ہو رہی ہے بڑی چوٹی کے لوگوں کی، چوٹی کا کام ہے اقامت دین، چوٹی کے اوصاف ہونے چاہیے، لہذا یہاں تو ہونا یہ چاہیے جو گناہ کے قریب نہ پھٹکے، جو کبائر تو کیا صغائر تک کے قریب نہ پھٹکے، کہنا تو یہ چاہیے، لیکن بات بظاہر الٹی آ رہی، بظاہر برعکس ہے۔ اعلی ترین منزل کے سپاہیوں اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں کا تذکرہ، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے مجتنب رہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، حکمت دین اور فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں دو مقامات اور ہیں جن میں یہی مضمون آیا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا، آیت نمبر 31 ہے سورہ نساء کی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے مسلمانوں، اگر ان تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں سے بڑے بڑے کبائر سے اگر تم بچتے رہو گے، تو اب اللہ نے اس کے دو نتیجے جو ہیں وعدے کے طور پر بیان فرمائے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ یہ جو حسنات ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سیئات اور یہ صغائر جو ہیں یہ خود بخود جھڑ جائیں گے، جیسے کہ پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وندخلکم مدخلا کریما، بڑی باعزت جگہ پر ہم تمہیں داخل کریں گے، مراد ہے جنت الفردوس۔ یہاں پر بھی لفظ آیا کبائر ما تنہون عنہ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ دوسری آیت ہے سورۃ النجم کی، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور فحش بات سے، بے حیائی کے بات سے بچے رہتے ہیں، سوائے کچھ تھوڑی سی آلودگی، تھوڑی سی آلائش، کہیں جیسے راہ چلتے ہوئے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، ارادہ نہیں تھا لیکن کہیں سے آپ گزرے جو. کہیں کوئی آپ نے دیکھا کھیل تماشا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خام خواہ بغیر کسی ارادے کے آپ کی توجہ ادھر ہو گئی. یہ ہے لمم، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی لغزشیں. ان لمم کو ایک طرف رکھتے ہوئے الا اللمم، جو لوگ بھی بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے اور بے حیائی کی باتوں سے مجتنب رہیں گے، ان ربک واسع المغفرہ، تو تیرا رب بہت وسعت رکھنے والا ہے مغفرت کے اعتبار سے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جسے کہتے ہیں خردہ گیری، یہ کوئی مناسب نہیں ہے. ہوا عالم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تم سے خوب واقف ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، تمہاری تخلیق کے وہ مختلف مراحل. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے. اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بڑا نفس مزکہ نہ سمجھو، بڑا پاک اور ستھرا اور بہت ہی متقی نہ گردانو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے حقیقت میں متقی. ان تین آیتوں کو ذہن میں رکھیے اور جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں اس پر غور کیجیے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے خانقاہی نظام کا تزکیہ، اس میں انتہائی غلو ہوتا ہے اپنی ذاتی اصلاح پر، ساری عمر گزر جاتی ہے اپنے آپ ہی کو مانجنے اور رگڑنے میں. جیسے آپ برتن کو رگڑتے رہیں، مانجتے رہیں، رگڑتے رہیں، مانجتے رہیں، اپنی آپ کو، اپنے تزکیے، اپنی اصلاح. چھوٹی سی بات بھی ہے تو اس کو بہت بڑی اہمیت دے کر اس کے لیے پھر کوئی ریاضتیں ہو رہی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی میں زندگیاں بیت جاتی ہیں، نسلن بعد نسلن یہی کام ہوتا ہے، آگے کوئی قدم نہیں بڑھتا، اقامت دین کے لیے میدان میں آنے کا کوئی مرحلہ ہی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ یہ بھی منطقی طور پر جان لیجئے، کوئی شخص کسی وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ہو گیا ہوں. جس دن اس نے کہا میں کامل ہو گیا اور میرے اندر کوئی کمی اور نقص نہیں رہا، اس کا مطلب ہے پاگل ہو گیا، کامل نہیں ہوا، پاگل ہو گیا، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا، انسان ہے کہ خطا اور نسیان جو ہے وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. لہذا اگر آپ وہ مبالغہ آمیز انداز اختیار کر لیں گے اپنے ذاتی تزکیے کا، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ آگے کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمام عمر آپ کامل نہیں ہو سکتے، اور جب تک کامل نہیں ہوں گے اگلا قدم اٹھا نہیں سکتے. یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو آگے بڑھنے سے اور پیش قدمی سے روکے رکھے اور حوالہ کیا دے، ابھی تو تم خود کامل نہیں ہو، لہذا کامل نہیں ہو تو پیش قدمی نہیں ہوگی. اور کون ہے جو یہ کہہ سکے اپنی آخری عمر کے آخری لمحے تک بھی کہ میں کامل ہو گیا ہوں؟ تو اب عملی نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے گناہوں سے مجتنب ہو جاؤ. یہ تو نہ ہو کہ سود کھایا جا رہا ہے اور اقامت دین کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. یہ تو نہ ہو کہ بے پردگی ہو گھر میں اور ایک شخص سمجھتا ہو کہ میں اقامت دین کا سپاہی ہوں. یہ تو نہ ہو کہ نماز ادا نہ کی جا رہی ہو پنج وقتہ اور اس میں تساہل ہو رہا ہو اور کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو اقامت دین کا بڑا ہی فدائی ہوں. یہ تو ہے حماقتیں، لیکن یہ ہے کہ بڑے فرائض کا التزام ہو جائے، جو حرام شے ہے اس سے مجتنب ہو جائے تو پیش قدمی کرے. اب آگے کی اصلاح جو ہے اسی عمل سے ہوگی، اسی مجاہدے سے ہوگی، اسی دعوت و تبلیغ سے ہوگی، اسی اقامت دین کی جد و جہد سے ہوگی. یہ ہے وہ طریقہ تزکیہ جو ہمیں ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور ایک طریقہ تزکیہ وہ ہے جو ہمارے ہاں کے خانقاہی نظام کا بن گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس خانقاہی نظام میں پیش قدمی نہیں ہوتی آگے، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. یہ خانقاہی نظام وہ ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بحیثیت مجموعی ایک بات کہہ رہا ہوں، کہ وہ انداز کے جو عیسائیوں کے راہب خانوں کا تھا، وہ انداز کے جو ہمارے ہاں دوسرے مذاہب کے اندر بھی، جہاں تک تزکیے کا تعلق ہے، جہاں تک اپنی ذاتی اصلاح کا تعلق ہے، بہت اونچی اونچی معراجوں تک دوسرے لوگ بھی پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں وہ صرف ذاتی اور انفرادی بات بن کر رہ جاتی ہے، اس سے آگے اجتماعی انقلاب، اجتماعی اصلاح، معاشرے کی درستی اور ظلم کا خاتمہ کر کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی طرف کوئی عملی پیش قدمی نہیں ہوتی. لہذا یہ الفاظ جو ہیں ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں. بڑی اہمیت ہے کہ قرآن مجید تین جگہ پر یہ کہہ رہا ہے. اسی لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 آپ کو سنا دی, سورہ نجم کی آیت نمبر 32 آپ کو سنا دی کہ یہ غلو جو ہے تزکیہ نفس کا غلو, یہ در حقیقت اقامت دین کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا بریک ہے جو ادھر نہیں جانے دے گا. اس لیے کہ آدمی لگا رہے گا اپنی ذاتی اصلاح میں, اور ذاتی اصلاح کا یہ کام کبھی مکمل نہیں ہوگا اس زندگی کے آخری سانس تک. لہذا اگر طے یہ کر لیا جائے کہ اس وقت تک کوئی قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنی اصلاح مکمل نہ کر لوں, تو اس کے معنی یہ ہے منطقی طور پر کہ پوری زندگی میں اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کوئی پیش قدمی نہیں. میں تو دو اور دو چار کی طرح بتا رہا ہوں, پھر نوٹ کر لیجئے میرا صغرا کبرا. صغرا یہ ہے کہ کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا. کامل نہ ہو تو اقامت دین کے لیے جدوجہد کا آغاز نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کی نفی ہو گئی, نظری اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے. لہذا صحیح شکل یہی ہے, والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کر لیں, کھلے کھلے حرام چیزوں سے اپنا دامن بچا لیں. اور ظاہر بات ہے کہ کبیرہ گناہ ہے کسی بھی فرض کا ترک کر دینا. اگر کوئی شے فرض ہے تو اس کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ ہے. فرض نماز ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے, نوافل میں اللہ تعالیٰ جسے جتنی تو توفیق دے دے, لیکن فرض نماز کا التزام لازم ہے. فرض روزوں میں نہ ہو جائے کوئی تساہل, نوافل کی اللہ جتنی توفیق کسی کو دے دے, لیکن وہ اس جد و جہد کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ان عبادات کے ذریعے سے اپنی تکمیل کرنے کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ ہے در حقیقت شیطان کا سب سے بڑا وہ فریب جس میں کہ وہ مبتلا کرتا ہے, وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں. اب ظاہر بات ہے کہ شاہین کا تو میدان کچھ اور تھا, لیکن کرگسوں کے اندر اس کی تربیت ہو گئی ہے, وہ اس خانقانی نظام کا پرزہ بن کر رہ گیا ہے. تو شیطان کے لیے تو پھر بڑی کھلی آزادی ہے کہ یہ لگے ہوئے ہیں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, یہ لگے رہیں اسی دھندے میں اور یہ دنیا میرے لیے کھلی پڑی رہے, میرے لیے اور میرے چیلے چانٹوں کے لیے اور میرے ایجنٹوں کے لیے, یہ کبھی بھی میدان میں آ کر مجھے چیلنج نہ کر سکے. یہ ہے در حقیقت اس آیت کا منشا, والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. اب دوسری بات کیا ہے ترتیب میں, یہ چوتھی پری کوالیفیکیشن ہے, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اب دیکھیے عجیب ہے یہ کمال, قرآن مجید ہے, حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے, کلام اللہ ہے. یہاں ایک ہی ٹکڑے میں دو باتیں فرمائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ غضبناک ہوتے ہی نہیں. اِذَا مَا غَضِبُوا, جب وہ غضبناک ہو جاتے ہیں غصہ آتا ہے. غصہ در حقیقت فطرت انسانی کا ایک ڈیفینسو میکنزم ہے. آپ کے اندر حمیت اور غیرت, آپ کو اپنے والدین کی حمیت اور غیرت اتنی ہو کہ کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کی ماں کو گالی دے تو بچ کر نہ جانے پائے. اگر نہیں ہے تو آپ بودے آدمی ہیں, پھر آپ سے کوئی دنیا میں کام نہیں ہوگا. آپ میں غیرت اور حمیت اگر نہیں, غیرت ہو حمیت ہو غصہ آئے. غضب جو ہے یہ فی الواقع جو ہے انسان کی ایک ضرورت ہے, ورنہ تو بڑی بے غیرتی بڑی بے حمیتی, ٹھنڈے ٹھنڈے آدمی, جو چاہے کوئی کچھ کہہ جا, جو چاہے کوئی جو ہے آپ کے دین کا استہزاء آپ کے سامنے کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے معلوم ہوتا ہے بے جان, کوئی حمیت اور کوئی غیرت دینی ہے ہی نہیں. تو غضب تو آنا چاہیے, غصہ آنا چاہیے, لیکن مغضوب الغضب نہ ہو جائیں. اس غضب کو کنٹرول میں رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, آپ نے فرمایا لیس شدید و بسرعہ, اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ لیتا ہے, ولیکن الشدید, اصل میں پہلوان وہ ہے, الذی یملک نفسہ عند الغضب, وہ شخص جو غصے کے حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. اب یہ پھر وہی بات آ گئی, بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اگر غصہ آپ کو آتا ہی نہیں تو آپ بے غیرت ہیں بے حمیت ہیں. غصہ آئے لیکن یہ کہ اس غصے میں اپنے آپ میں انسان بے قابو نہ ہو جائے, آپے سے باہر نہ ہو جائے, کنٹرول کرے اور دیکھے کہ موقع و محل کیا ہے. جیسے کہ مکے میں یہ نہیں تھا, میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو تیش نہیں آتا تھا. کیسے ممکن ہے کہ جبکہ حضرت سمیہ کو شہید کیا جا رہا تھا,
تو وہ جو 30 یا 40 مسلمان اس وقت موجود تھے مکے میں، اور یہ کون ہے؟ سابقون الاولون، جو یقیناً ایک ایک جو ہے ایک ایک لاکھ پر بھاری تھا، تو کیا آپ کا خیال ہے انہیں کوئی غصہ نہیں آتا ہوگا؟ کوئی ان کا جو ہے اپنے اندر حمیت دینی اور ان کی غیرت دینی جو ہے غیرت ایمانی جوش نہیں کھاتی ہوگی؟ لیکن اس وقت حکم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ضبط رکھو، پی جاؤ، جھیلو، برداشت کرو، کوئی جوابی کارروائی نہیں. اس لیے کہ انقلابی عمل کا ابھی یہ وہ فیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس. ابھی تو جانے دے دو، ہاتھ مت اٹھاؤ. ہر وقت کا اپنا ایک امر جس کو کہتے ہیں امر وقت، ہر وقت کا اپنا ایک حکم ہے. انگریزی میں آپ کہتے ہیں آرڈر آف دی ڈے، یہ آرمی کی اصطلاح ہے آرڈر آف دی ڈے. آج کا حکم یہ ہے، کل جب آئے گا اس کا حکم تمہیں دیا جائے گا. فسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. آج کا جو حکم ہے آج سنو اور مانو، کل کا جو حکم ہوگا اسے کل سننا اور ماننا. تو وہاں حکم کیا تھا؟ آرڈر آف دی ڈے. فار 12 لانگ ایئرز، 12 سال تک یہ حکم تھا کہ ماریں کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، جھیلو، برداشت کرو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، لیٹ جاؤ، تمہاری کھال جلے اور پشت کی چربی پگھلے، برداشت کرو، جھیلو. ذرا اندازہ کیجئے، ایک شخص جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، اس کی قوت ارادی جو ہے اسی سے تقویت پا رہی ہے. لاکھ مراقبے جو ہیں اور کروڑوں جو ہے ریاضتیں راتوں کی، اور یہ ایک گھنٹے کی جو مشقت حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھیلی ہے، وہ لاکھوں مراقبوں پر اور کروڑوں جو ہیں وہ ریاضتوں اور تپسیاؤں کے اوپر بھاری ہے. اس لیے کہ وہ قوت ارادی جو اس سے پیدا ہوئی ہے اس کے مقابلے میں کوئی قوت ارادی نہیں آ سکتی. تو وہاں فرمایا غصہ آئے، یہ نہیں کہ غصہ آئے ہی نہ، لیکن اس غصہ آئے، اب اس کو یغفرون کے دونوں ترجمے ہوں گے. لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، مغفر کہتے ہیں خود کو، جو سر ہیلمٹ جسے آپ کہتے ہیں خود، جو سر کو ڈھانپ لے، تلوار کا وار آئے تو سر جو ہے وہ بچ جائے، وہ مغفر خود جو ہے اس تلوار کو روک لے، تو ڈھانپ لینا. اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہوگا جب انہیں غصہ آتا ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. ایک ہے غصے کا ظاہر ہو جانا، آپ کے زبان سے آپ کے الفاظ ہی کوئی نازیبہ نکل گئے، یا آپ نے کوئی اقدام کر دیا، ایک تو یہ ہے. اور پھر یغفرون دوسروں کو معاف کر دینا بھی ہے، کہ ابھی جب تک ہمیں اجازت نہیں ہے. بلکہ میں یہاں بھی علامہ اقبال کا ایک شعر سنایا کرتا ہوں، وہ ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں لیکن بڑا پیارا شعر ہے جو اس کے اوپر خوب اپلائی ہوتا ہے، کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. ابھی ذرا اپنے اندر تھامو، یہ جو لاوا ہے غصے کا یہ اندر ہی اندر جو ہے کھولے، ابھی باہر نہ نکلے. اس لیے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں اجازت دے دی جائے گی، تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، پھر مقابلے بھی ہوں گے. یہ سارا غضب اور یہ سارا غصہ جو ہے اس وقت نکالنا، لیکن اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. دو آیتوں میں 4 اوصاف آئے، اب اگلی آیت میں 3 اوصاف آ رہے ہیں، بلکہ 4. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی. استجابت ہے، اجابت اور استجابت، یہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. اجابت کسی چیز کا جواب دینا بھی اور قبول کرنا بھی. اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. جیسے کہ فرمایا سورہ بقرہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کی دعا جو ہے اس کو قبول فرماتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، جہاں بھی پکارے. اب یہی لفظ استجابت آیا، الذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. سوال یہ کہ رب کی پکار کیا ہے؟ پورے قرآن کو لیجئے تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی اللہ کی ایک پکار ہے. جو شخص نماز قائم کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے. اگر کوئی اور حکم ہے، آتوا الزکات، زکات ادا کرو، یہ بھی اللہ کی پکار ہے. جو شخص زکات ادا کر رہا ہے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے. تو پورے قرآن کو لیجئے تو جو بھی دین کے فرائض ہیں، جو بھی چیزیں اللہ نے لازم کی ہیں، جن جن چیزوں کو آپ پر عائد کیا ہے، ان سب کو پورا کرنا گویا کہ استجابت ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کا معاملہ کیا ہے، نوٹ کر لیجئے، جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے اور وہ واقعتاً ان باتوں کے اوپر گہرے غور و خوص کے خواہش مند ہیں، اس پوری سورہ مبارکہ میں سوائے ایک حکم، ایک امر اور ایک نہیں کے ابھی تک کوئی اور اللہ کی طرف سے پکار نہیں آئی۔ نہ یہاں تک جس آیت تک ہم پہنچے ہیں، نہ نماز کا ذکر آیا، نہ روزے کا ذکر آیا، نہ زکوٰۃ کا ذکر آیا، نہ کسی اور شے کی حرمت کا ذکر آیا، نہ کسی شے کی فرضیت کا ذکر آیا، صرف ایک حکم آیا تھا، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، اور ایک نہیں، ولا تتفرقوا فیہ، دین کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے وہ قوت جو ہے کمزور ہو جائے گی جسے دین کو قائم کرنا ہے۔ اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگس اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، اگر تم ہی آپس میں تفرقے میں ہوگے تو دین قائم کون کرے گا؟ آمن تو بما انزل اللہ من کتاب، کہ میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، وہ امر تو لے عادل بینکم، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین انصاف کروں۔ یہ تمام چیزیں ہیں واحد کے صیغے میں محمد الرسول اللہ سے خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا، صحیح فرمایا، کہ ہمیشہ کے لیے اب جو داعی ہوگا اقامت دین کا، ظاہر بات ہے کوئی امتی ہوگا، اس کے لیے یہی اوصاف جو ہے مطلوب ہوں گے اور یہی عوامر اور نواحی ہوں گے جو اس آیت میں حضور کے لیے آئے۔ لیکن جمع کے صیغے سے صرف ایک امر آیا اور جمع کے صیغے سے صرف ایک نہیں آئی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیں، سے مراد کیا ہے؟ جو کمر کس لیں اقامت دین کے لیے، جو لبیک کہیں اللہ کی اس پکار پر، جو عزم کر لیں کہ ہمیں تن من دھن لگا دینا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، چاہے گردن اڑ جائے، چاہے جو کچھ دنیا میں ہمارے پاس ہے سب ہم سے چھن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ ہیں والذین استجابوا لربہم، اب آیا یہاں، واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، یہ ہے وہ عماد الدین۔ یہاں پر صرف نماز کا ذکر ہو رہا، میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ وہ چاروں ستون اپنے سامنے لے آئیے، سب سے بڑا ہے نماز، لیکن یہاں روزہ، یہاں پر زکوٰۃ اور حج، ان کو بھی شامل کیجئے، اس لیے کہ یہ پلرز ہیں جس پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ یہ پلر ہی اگر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرے سے ہی موجود نہیں تو اوپر کی منزلیں کہاں آئیں گی، اور اگر یہ پلرز کمزور ہیں تو ظاہر بات ہے اوپر آپ نے کتنا ہی اعلیٰ میٹیریل لگا دیا ہو، وہ پوری عمارت کمزور ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ ہے باہمی مشورے کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت میں آپ مسلمانوں کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، ایک حیثیت میں آپ اللہ کے رسول تھے۔ جہاں تک رسالت کا معاملہ، اس میں کسی مشورے کا کوئی سوال نہیں، لیکن جہاں امارت یا سپہ سالاری کا معاملہ تھا وہاں حضور بھی مشورہ لیتے تھے۔ تو اب آپ اس پر قیاس کیجئے کہ تابع دیگنا چے رسد اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو مشورے سے مستغنی سمجھ لے۔ مسلمانوں کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں، یہ ہے اجتماعیت کے لیے روح لازم، شرط لازم، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ اجتماعیت جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد کے تقاضے پورے نہیں کر سکے۔ ایک فرد واحد، بس اس کی مرضی، اس کی پسند، جو چاہے کرے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے، وہ یہ سمجھ لے کہ بس مجھے کسی کے مشورے کی کوئی احتیاج نہیں، تو وہ گاڑی نہیں چل پائے گی۔ امرہم شورا بینہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے ایک جگہ معین کر دی کہ یہاں پڑاؤ ڈالو، مسلمانوں اپنے خیمے لگا لو۔ کچھ صحابہ نے آ کے عرض کیا، حضور اگر تو یہ وحی کا حکم ہے کہ یہاں پڑاؤ ہونا ہے تو سر آنکھوں پر، یعنی رسالت کا معاملہ، نبوت کا معاملہ، وہ کسی انسانی مشورے کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، اگر تو وحی کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر یہ
بات اور ہے، وہی نہیں ہے، آپ کی ایک اجتہادی رائے ہے، تو ہمیں بھی ذرا اجازت دیجئے کہ عرض کر سکیں۔ آپ نے اجازت دی، عرض کیا کہ یہ جگہ جو ہے جنگی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، وہ جگہ زیادہ مناسب۔ آپ نے فوراً حکم دیا یہاں سے خیمے اکھاڑے جائیں، وہاں لگا دیے جائیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ اپنی ذاتی مرضی پر حضور نے اپنے ساتھیوں کی مرضی کو ترجیح دی، یہ غزوہ احد میں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ مدینے میں محصور ہو کر، قلعہ بند ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن مسلمانوں میں بڑی تعداد، خاص طور پر نوجوان، وہ لوگ کے جو بدر میں حاضری سے رہ گئے تھے یا وہ لوگ کے جو بدر کے بعد ہی ایمان لائے ہیں، اب ان میں جوش و خروش تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو شہادت کی موت ہے، اس کی آرزو ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم کیوں اس طریقے سے عورتوں کی طرح قلعہ بند ہو کر اور اپنے شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کریں، کھلے میدان میں جائیں۔ حضور کا ذاتی رجحان دوسری طرف تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی رائے کو ترجیح دی، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اس کے بغیر دلجوئی نہیں ہوتی ساتھیوں کی۔ ساتھیوں کا وہ جو علامہ اقبال ہی نے کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ یہ خوئے دل نوازی جو ہے سورہ آل عمران میں حضور سے فرمایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، شفیق ہیں، اگر آپ ہوتے سخت مزاج اور تند خو، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے یہ منتشر ہو جاتے۔ یہ تو آپ کی محبت اور دلجوئی اور شفقت ہے جو ان کو باندھے ہوئے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک شخص داعی ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اب جو اس کے دست و بازو بنے ہیں، یہاں تک فرمایا گیا قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی، جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں، آپ ان کے سامنے اپنے شانے جھکا کر رکھیں، یعنی ان کے لیے اس ایسی کیفیت، اس کو یوں سمجھیے جیسے کہ مرغی ہوتی ہے، مرغی کے شانے اس کے پر ہیں، اگر کہیں اندیشہ ہو مرغی کو کہ کوئی بلی آ رہی ہے، اپنی جان کی فکر نہیں کرے گی، اپنے بچوں کو فوراً اپنے پروں کے تلے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرے گی۔ یہ انداز ہے، وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی، اپنے شانے ذرا جھکا کر رکھیے، اپنے بازو ان اہل ایمان کے لیے، ان کی محبت، ان سے محبت کیجئے، ان پر شفقت فرمائیے۔ اور اس شفقت ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ساتھیوں میں اعتماد پیدا ہو، ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے۔ البتہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بھی وہی تلوار کی دھار اور بال سے باریک والا معاملہ ہے۔ اس جدید دور میں مشورے کا مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ کاؤنٹنگ آف دی ووٹس سے فیصلہ کیا جائے، اکثریت اور اقلیت، لو جی 11 افراد ادھر تھے، 9 ادھر تھے، انہوں نے 9 والے کی بات مان لی، 11 کی نہیں مانی، بس یہ ہے ساری فساد کی جڑ۔ گنتی کر کے محمد الرسول اللہ نے پوری حیات طیبہ کے دوران کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، گنتی نہیں ہوتی اس میں، اس لیے کہ کوئی مشورہ دینے والا اپنے فکر، اپنے ذہن، اپنی صلاحیت، اپنی سٹینڈنگ، اپنی معاملہ فہمی، اس کے اعتبار سے 100 پر بھاری ہو سکتا ہے ایک فرد۔ جہاں تک خلوص ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، خلوص اپنی جگہ ہے، فہم اپنی جگہ پر ہے، خلوص اپنی جگہ ہے، تجربہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جنگی تجربہ رکھنے والے تھے جن کی بات کو حضور نے اس وقت اپنی بات کے اوپر مقدم رکھا کہ حضور وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور مناسب ہے پڑاؤ کے لیے۔ کہیں کہیں یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے اپنی رائے جو ہے آدمی پیچھے ڈال دیتا ہے، لیکن یہ معاملہ جدید جو ایک تنظیمی ہمارا ڈھانچہ بن گیا ہے کہ فلاں شخص ممبر ہوگا اور ان ممبروں کے ووٹوں سے امیر چنا جائے گا اور شورا میں اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہوگا، یہ اکثریت اور اقلیت اور کاؤنٹنگ آف دی ووٹس جو ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی تحریک اقامت دین کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی، بلکہ جو بھی داعی ہے، جس کے دست و بازو بنے ہیں، جس کے ساتھی بنے ہیں، اب اس داعی کے ہاتھ میں رہے گا فیصلہ آخری، لیکن وہ داعی مشورہ کرے گا، مشورے میں دیکھے گا کہ کس معاملے میں کس شخص کے مشورے کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ کسی وقت اگر وہ کوئی اندیشہ محسوس نہیں کرتا
کہ کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے گی تو اپنی ذاتی رائے پر اپنے ساتھیوں کی رائے کو ترجیح دے دے گا، لیکن معاملہ کاؤنٹنگ آف دی ووٹس کا نہیں ہوگا. بہرحال جو روح شورا ہے، روح مشاورت، وہ اس کے لیے ناگزیر ہے استقامت دین کی جد و جہد کے لیے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. کوئی انقلابی جد و جہد مالی وسائل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاد کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جہاد بالمال ہمیشہ مقدم ہوتا ہے جہاد بالنفس پر. سورہ صف میں فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد بالمال، ظاہر بات ہے کہ مکے میں آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری دولت لگا دی. ابھی بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا، ابھی ابو فقیح کو خریدا اور آزاد کر دیا، 6 غلام اور کنیزیں وہ ہیں جنہیں کہ ذاتی سرمایہ سے خریدا اور آزاد کیا، اور ایک غلام کی قیمت کوئی معمولی نہیں ہوتی تھی اس دور میں. حضرت ابوبکر کے سرمایہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ اسی کام میں نکل گیا. تو مقدم جہاد بالمال ہے، ابھی تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو ابھی مرحلہ آئے گا 8-10 سال کے بعد. اور یہاں جو ہے وہ مال خرچ ہو رہا ہے، کھپ رہا ہے، صرف ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ساری دولت جو حضرت خدیجہ کی تھی لگا دی اور کھپا دی اسی مرحلے میں اور اسی دور میں. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ مال بھی لگانا ہے، جان بھی کھپانی. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ ہے وہ کنٹراسٹ جو سورہ حمیم سجدہ میں، اور جیسا کہ سید صاحب نے آپ کو متوجہ کیا کہ وہ آیات مبارکہ جو پچھلے سے پچھلے مہینے زیر درس آئی تھی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ ہے مرحلہ دعوت کا. لہذا اس کا تقاضا کیا ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. وہ معاملہ کیا تھا مکے میں کہ لوگ گالیاں دیں آپ دعائیں دیں، لوگ پتھر ماریں آپ پھول پیش کریں، آپ راتوں کو کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی اور ان کے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے. آپ کو جو کچھ طائف میں ستایا گیا، اس کے باوجود جب فرشتہ حاضر ہوا ہے ملک الجبال کہ حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو یہ طائف والوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی سزا میں، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں کہ جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے اور یہ پس کر سرما ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے، آج جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے کیا ہے، لیکن ان کی اگلی نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اور جب بھی میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں ساتھ ہی اچانک میرے ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑی مثال ہے جو فاتح سندھ تھے، جو اسلام کا جھنڈا یہاں لے کر آئے تھے، محمد بن قاسم ثقفی رحمہ اللہ. وہ ثقفی تھے، ثقیف جو ہے قبیلہ طائف کا، طائف کے رہنے والے تھے، جو اس بر صغیر پاک و ہند میں، اس سنم خانہ ہند میں توحید کا پرچم لے کر آئے ہیں. وہ طائف کے ایک شخص، طائف کے رہنے والوں کی اگلی نسل، محمد بن قاسم ثقفی رحمہ اللہ. تو یہ ہے معاملہ مقام دعوت کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت بھی غصہ آتا تھا، تیش آتا تھا، انتقام لینے کے لیے جذبات ابھرتے تھے، لیکن روک دیا گیا تھا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. البتہ قانون یہ نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس میں بھی وہی بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ، دھار سے زیادہ تیز بات ہے. ایک ہے عفو اور ایک ہے قصاص، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید میں دونوں کی ترغیب ہے. سورہ تغابن ہم نے پڑھی تھی جس میں ایک آیت میں تین الفاظ دوہرا کر لائے گئے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دیا کرو، اگر تم چشم پوشی سے کام لو، اگر تم مہلت دیا کرو، رسی دراز کیا کرو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. کس قدر زوردار جو ہے اس میں تشویق اور ترغیب عفو کی. دوسری طرف سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. ایک طرف قصاص کی تاکید، ایک طرف عفو کی تاکید. کہا جا سکتا ہے بظاہر سوامی دیانند سرسوتی نے، مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ بھی نقطہ اٹھایا تھا کہ نہیں، ستیارت پرکاش کے 14th باب میں، لیکن کوئی شخص جو ہے کور چشم ہو یا ظاہر بین ہو تو اعتراض کر سکتا ہے کہ تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، یا عفو ہوگا یا قصاص ہوگا. اب ایک طرف عفو کی ترغیب ہے، ایک طرف قصاص کی ترغیب ہے. پھر وہی عرض کروں گا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. معاملہ کیا ہے؟ انفرادی سطح پر عفو بہت اونچا مقام ہے، اجتماعی تقاضا کیا ہے؟ قصاص ہو. اور عفو کا مرحلہ کہاں آتا ہے؟ جہاں آپ انتقام پر قادر ہو. اگر انتقام پر قادر ہی نہیں ہے تو عفو ہے ہی ہے، وہ تو قہرے درویش برجانے درویش. جہاں آپ انتقام پر قادر ہوں اور پھر معاف کر دیں تو آپ کے جو روحانی ترفو آپ کو حاصل ہوگا، آپ کے اندر جو روحانی ترقی ہوگی، اس کا تصور ہر شخص کر سکتا ہے. کبھی ایسا موقع زندگی میں آیا ہو تو اس کی لذت کو آپ نے محسوس کیا ہوگا، یا کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ انتقام اور قصاص اور بدلے پر قادر ہوں اور پھر معاف کر دیں. دیکھیے، یہی حکمت ہے اسلام کے نظام میں کہ مقدمہ قتل میں حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت مدعی نہیں ہوتی، بلکہ مدعی تو مقتول کے ورثاء ہیں. حکومت کا کام کیا ہے؟ قاتل کو پکڑے اور اسے مقتول کے ورثاء کے رحم و کرم پر کھڑا کر دے. اب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس قاتل کی جان بخشی کر دیں، آپ چاہیں تو خون بہا لے لیں، آپ چاہیں تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، آپ اس کی جان لے سکتے ہیں. جب ان لوگوں کو یہ محسوس ہوتا اب ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم اگر بخشیں گے تو اپنے اختیار سے بخشیں گے، خون بہا لیں گے تو اپنی مرضی سے لیں گے، ہم پر کوئی جبر نہیں ہے، اور اگر ہم لینا چاہیں تو اس کی گردن جو ہے اڑوا سکتے ہیں، تب ایک ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے دل کو. پھر آدمی سوچنے پر آتا ہے کہ ہمارا آدمی تو گیا واپس نہیں آ سکتا، اس کی جان لینے سے کیا حاصل ہوگا ہمیں، سوائے اس کے کہ آتش انتقام جو ہے وہ سٹ پڑ جائے، باقی یہ ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایک شخص کے بچے پہلے جو ہیں یتیم ہو گئے، دوسرے کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے، تو اگر وہ معاف کرنا چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اس کا امکان پیدا ہو جائے گا جبکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے اختیار میں. یہ ہے معاملہ عفو اور قصاص کے توازن کا. اب اس کو یوں سمجھیے، دوسری طرف قصاص کیوں ضروری ہے؟ اگر عفو کا عام ہو جائے چلن تو جو شریر ہے اور مجرم ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایک شخص نے آج کسی کو راہ چلتے تھپڑ مار دیا، اس نے اسے معاف کر دیا، اب اس کو جرت ہوگی کہ آگے اگلے دن کسی اور کے تھپڑ مارے، وہ بھی معاف کر دے گا تو اس سے اگلے دن جو ہے اسے شاید کسی کو دو تھپڑ مارنے کی جرت ہو جائے. اگر پہلے ہی دن ایک تھپڑ کے بدلے میں اس کے ایک تھپڑ جو ہے رسید ہو جائے تو آگے کے لیے اس کی اصلاح کی درستی ہوگی، اس کا امکان پیدا ہو جائے گا اس کے طرز عمل کی صحت اور درستی کا. اور بہت سے لوگ جو دیکھنے والے ہیں کہ تھپڑ کے جواب میں تھپڑ لگتا ہے، اور جیسے کہ سید صاحب نے آپ کو آیت سنائی